علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وفرقانه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون درود پڑھیں محمد اور آل محمد عزاداران مظلوم کربلا قرآن مجید فرقان حمید کی جس مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی کو برسایا اور اس پانی کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اس زمین کو دوبارہ سے زندگی عطا کی کہ جو زمین مردہ ہو چکی تھی، اور اس میں اللہ کی نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ پانی کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک فائدہ یہ ہے اساسی طور پر، بنیادی طور پر دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ پانی کے ذریعے سے انسان کی پیاس بجھتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پانی کے ذریعے سے انسان کثافتوں کو اور نجاستوں کو اور گندگی کو پاک کر سکتا ہے اور صاف کر سکتا ہے۔ بس یوں کہا جائے کہ پانی کا ایک اندرونی فائدہ ہے اور ایک بیرونی فائدہ ہے۔ پانی کا ایک داخلی فائدہ ہے، ایک خارجی فائدہ ہے۔ پانی کا ایک فائدہ وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کے اندر سے ہے، اور ایک فائدہ وہ ہے جس کا تعلق انسان کے باہر سے ہے۔ پانی کی مثال روایات کے اندر امام سے دی گئی ہے، جس طریقے سے پانی انسان کی ظاہری زندگی کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے امام کا وجود انسان کے معاشرے کے لیے اور انسان کی روح و فکر و قلب کے لیے ضروری ہے۔ جس طریقے سے پانی انسان کی ظاہری زندگی کے لیے ضروری ہے، اس طریقے سے وجود مقدس امام انسان کی معاشرے اور انسان کی روح کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے پانی کے دو کام ہیں، ایک داخلی اور ایک خارجی، ایک درونی اور ایک بیرونی، اسی طریقے سے وجود مقدس امام کے بھی دو کام ہیں۔ ایک یہ ہے کہ امام انسان کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، امام انسان کی ذہن و فکر پر حکومت کرتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو انسان کے معاشرے پر حق کے حاکمیت رکھتا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ حق کے حاکمیت صرف اور صرف اہل بیت کا حق ہے، اور ظالموں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے وہ ظلم یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے سر کو اہل بیت کے تن سے جدا کر دیا، بلکہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اہل بیت کو اس مقام سے ہٹا دیا جو مقام پروردگار عالم نے آل محمد کو دیا تھا۔ اس مقام سے ہٹانا باعث بنا کہ اہل بیت پر ظلم و ستم ہوا۔ غدیر کا حق غدیر کے وارث کو نہیں ملا، ये सबब बना के करबला बपा हुई, इमाम हसन को सुलह करनी पड़ी। जनाब सैयदा ताहिरा पर वो जुल्म सितम हुआ जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अहले बैत का जो हक परवरदिगार आलम ने रखा था वो विलायत, वो हाकिमियत, वो मकाम वो नहीं दिया गया। अगर दिया भी गया कुछ सालों के लिए तो उन्हें परवरदिगार आलम की जानिब से मंसूब और मंसूस समझ कर नहीं दिया गया, नबी का हकीकी जानशीन समझ के नहीं दिया गया। उसी तरीके से दिया गया जिस तरीके से दूसरे अफराद को दिया गया। जब उन अफराद को आजमा लिया तो कहा चलो एक दफा अली को भी आजमा लेते हैं। इस अंदाज में दिया गया चार साल के लिए हक, लेकिन ये समझ कर हक नहीं दिया गया कि अली उस इमाम को कहा जाता है कि जो जमीन पर भी हुकूमत रखता है, जो आसमानों पर भी इख्तदार रखता है। ये समझ कर नहीं दिया गया कि अली वो इमाम है जो इंसानों पर भी हुकूमत करता है, जो जिनों का भी हाकिम है। ये समझ कर नहीं दिया गया कि अली वो जात है कि जिससे बेहतर परवरदिगार ने नबी के सिवा किसी को बनाया ही नहीं है। ये समझ कर वो विलायत का जो फलसफा है, विलायत का जो नजरिया है, उसको समझ कर मौला को हक नहीं दिया गया। हमारे साथ मुश्किल क्या है? हम सिर्फ और क्योंकि हम जाहिरी लोग हैं इसलिए हम जाहिरी होने वाले जुल्म को देखते हैं। जनाब सैयदा पर दरवाज़ा गिराया गया, बहुत बड़ा जुल्म है। और वाकई इससे इस पे जितना मातम किया जाए, जितना गिरिया किया जाए, जितना अफसोस किया जाए कम है। इमाम हसन के जनाजे पर तीर चले, जितना अफसोस किया जाए, जितना मातम किया जाए, जितना गिरिया किया जाए कम है। करबला में बेदर्दी के साथ इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान को शहीद कर दिया गया, जितना गम और जितना दर्द मनाया जाए कम है। अहले बैत को असीर बना लिया गया, जितना मातम किया जाए उतना कम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बुनियाद अगर तलाश करें कि ये जुल्म सितम क्यों रवा रखा गया, तो इसकी वजह यह है कि वो हक के जो अल्लाह ने अहले बैत को दिया था, अहले बैत को उस मकाम से दूर कर दिया गया। खुलासा करूं, गदीर का हक अमीरुल मोमिनीन को नहीं दिया गया, वो हक के हाकिमियत अमीरुल मोमिनीन को नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये जुल्म व सितम तारीख में जारी रहा और अभी तक जारी है गैबत के वसीले से। ये कोई कम जुल्म नहीं है, ये कोई हम पर और आप पर कम मुसीबत नहीं है कि हमारे और आपके जमाने के इमाम पर दे गैबत में। अगरचे हमें एहसास नहीं है, अगरचे हम इस मुसीबत को दर्क नहीं कर सकते, लेकिन इमाम के वजूद से महरूमी इस दर्द को वही महसूस कर सकता है कि जो इमाम की हकीकी मारिफत तक पहुंच जाए। कितना बड़ा दर्द है। हम बाज़ औक़ात हाकिमों को, जाबिरों को, जालिमों को इसलिए बुरा भला कहते हैं, कल आपकी खिदमत में अर्ज किया था, थोड़ी तफसील अर्ज करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने अहले बैत पर जो जाहिरी जुल्म किया, बिलफर्ज अगर यजीद अहले बैत को शहीद ना करता, अगर उससे पहले वाले और उसके बाद वाले हुक्मरान अहले बैत को शहीद ना करते बल्कि अहले बैत को मस्जिद दे देते, मिंबर दे देते, एक अच्छा उनसे बर्ताव रखते, उन पर जुल्म सितम ना करते, तो शायद हमारे दिल में उन खुलफा से, उन जाबिरों से वो नफरत ना होती, जिसकी मिसाल भी हमारे सामने मौजूद है। उमर बिन अब्दुल अजीज बनू उमैया का वो हाकिम है कि जिसने फिदक बीबी को, बीबी का फिदक इमाम बाकिर को वापसी कर दिया। आले मोहम्मद पर सबो शितम का जो सिलसिला जारी था, अली और औलाद अली पर जो सबो शितम का सिलसिला जारी था, उमर बिन अब्दुल अजीज वो हाकिम है कि जिसने इस सिलसिले को रुकवाया। हदीसों पर पाबंदी थी, उमर बिन अब्दुल अजीज वो हाकिम है बनू उमैया का जिसने इन सब चीज़ों को दोबारा से इजाज़त दे दी। हम उस हाकिम को बड़े अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, रहमतुल्लाह अलैह भी लिखने को तैयार है या नहीं है, है या नहीं है? क्यों? क्योंकि हम सिर्फ ये समझते हैं जुल्म ये होता है कि अहले बैत के सर को तन से जुदा कर दिया जाए। नहीं अजीजान गिरामी कदर, उससे बड़ा जुल्म ये है कि अहले बैत को वो मकाम ना दिया जाए जो अहले बैत का मकाम है। मामून ने इमाम रजा के साथ बड़ा अच्छा रवैया इख्तियार किया, मामून ने इमाम रजा को
مدینے بلایا, بڑے ادب اور احترام کے ساتھ امام کو ولی عہد بنایا, بنایا یا نہیں بنایا؟ لیکن جب امام رضا مدینے سے نکل رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں مجھ پر گریا کرو, مجھ پر ماتم کرو. کیوں مولا؟ یہ تو آپ کو حاکم بنانا چاہتا ہے. اگر آپ حاکم بننے پر راضی نہ ہو تو یہ آپ کو اپنی ولی عہدی دینا چاہتا ہے. لیکن امام آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں اگر یہ تیرا حق ہے, اگر یہ میرا حق ہے تو تجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر یہ تیرا حق ہے, اگر یہ اللہ نے تجھے دیا ہے تو تم مجھے کیوں دے رہا ہے, اور اگر تیرا حق نہیں ہے, اگر تیرا حق ہے جواب دیکھیں گے, اگر تیرا حق ہے تو تم مجھے کیوں دے رہا ہے, اور اگر تیرا حق نہیں ہے تو تُو ہوتا کون ہے یہ دینے والا, تُو ہوتا کون ہے یہ دینے والا. محفل سجائی گئی, امام رضا کو خطبے کے لیے بلایا گیا, سب یہ سمجھ رہے تھے امام رضا آ کر مامون کی تعریف کریں گے, لیکن میرے مولا رضا نے کہا حمد ہے اللہ کی, نبی اس کے رسول ہیں, اور سنو ہمارا تم پر ایک حق بنتا ہے, تمہارا ہم پر ایک حق بنتا ہے. اگر تم نے اپنے حق کو ادا کیا تو ہم بھی اپنے حق کو ادا کریں گے, اگر تم نے ہماری اطاعت کی تو ہم بھی تمہاری ہدایت کریں گے. اب جب مجبوراً امام کو ولی عہدی قبول کرنی پڑی, توجہ کیجیے گا, جب امام کو مجبوراً اور لاچار ہو کر ولی عہدی قبول کرنی پڑی مصلحت کی وجہ سے, اب امام کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے, اس منصب پر آنے کے بعد, اس حق پر آنے کے بعد, یہ مسند ملنے کے بعد, اب ان تعلیمات کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے جو آج سے پہلے زندہ نہیں ہو سکتی تھی. اسی لیے امام رضا نے جتنے مناظرے کیے ہیں, امام رضا نے جس طرح امامت کا اثبات کیا ہے, امام رضا نے جس طریقے سے امامت کا دفاع کیا ہے, امام رضا نے جس طریقے سے اہل بیت کے مقامات کو بیان کیا ہے, کسی اور معصوم کو اس طریقے سے ان مقامات کو بیان کرنے کا موقع نہیں ملا. یہ کیا ہے؟ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ چاہتا تھا کہ امام کو ولی عہد بنائیں. کیوں 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 وہ یہ منصب دینا چاہتا تھا امام کو؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ امام کے چہرے کو داغدار کرنا چاہتا تھا. دیکھو تمہارا امام جب تک اس کے پاس دنیا نہیں تھی تب تک تو یہ عابد اور زاہد تھا, لیکن جیسے ہی اس کے پاس دنیا آئی دیکھو یہ ترک دنیا کر کے محل میں عیاشی کرنے لگا. نعوذ باللہ ست نعوذ باللہ. وہ یہ ثابت کرانا چاہتا تھا, وہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا دیکھو ہم ظالم اور جابر نہیں ہیں, ہمارے جتنے اعمال ہیں اس پر امام رضا کی مہر لگی ہوئی ہے. احیاء دین میں اہل بیت کا کردار, وہ کیا چاہتا تھا؟ پہلی چیز یہ چاہتا تھا ایمان کے دامن کو داغدار کرے, چاہتا تھا کہ امام کے چہرے کو آشکار کرے اپنی دانست میں, کہ دیکھو جب تک امام رضا کے پاس حاکمیت نہیں تھی امام رضا بڑی عبادت کرتے تھے, تمہارے امام بڑی زاہدانہ زندگی گزار رہے تھے, لیکن جیسے ہی دنیا کا منصب ان کے پاس آیا دیکھو فوراً سے یہ محل اور نوکر اور مقام اور منصب کی وجہ سے دین سے اور عبادت سے پیچھے ہٹ گئے. دوسری چیز وہ یہ چاہتا تھا کہ میرے جو فاسد اعمال ہیں اس پر امام رضا کی مہر تائید لگ جائے. تیسری وہ یہ چیز چاہتا تھا کہ علوی, وہ امام کے ماننے والے اور چاہنے والے اور سادات کہ جو اس کی حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, ان کی آتش کو اور ان کے قیام کو خاموش کر دیا جائے. جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے امام دربار میں ہیں, مامون نے تو ہمارے امام کو اپنا ولی عہد بنا لیا ہے, تو خود بخود وہ قیام کی بجائے بیعت کریں گے مامون کی, وہ مامون کی حکومت کو اچھے الفاظ میں یاد کریں گے. یہ سارے ہیں اس کے منصوبے, یہ سب تو وہ سوچ رہا ہے کہ امام کے دامن کو داغدار کریں, وہ سوچ رہا ہے کہ اپنے اعمال پر امام کی مہر تائید لے لے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ علویوں کے قیام کو دبایا جا سکے امام کو خراسان بلا کر، یہ تو اس کی چال ہے، یہ تو اس کی سوچ ہے، لیکن وہ کہ جو اللہ کی تدبیر کا وارث ہو وہ کیا سوچ رہا ہے؟ مجبوراً اگر بننا پڑ رہا ہے تو بن رہے ہیں امام، لیکن کس طریقے سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، کس طریقے سے اللہ کا یہ وارث، کس طریقے سے پیغمبر کا یہ وارث، کس طریقے سے یہ اللہ کا خلیفہ، کس طریقے سے یہ ولی خدا، کس طریقے سے یہ علی اور فاطمہ کی سیاست کا وارث، کس طریقے سے حضرت امام رضا اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، کس انداز میں؟ ولی عہد تو بننا پڑ رہا ہے، لیکن امام رضا یہ کہتے ہوئے ولی عہد بن رہے ہیں، میں تیری ولی عہدی کو تو قبول کر رہا ہوں، لیکن نہ کسی کو نصب کروں گا، نہ کسی کو عزل کروں گا، نہ کسی کو مقرر کروں گا، نہ کسی کو ہٹاؤں گا۔ مامون تو اور خوش ہو گیا، اس سے بہتر کیا بات ہوگی؟ یعنی آپ ولی عہد رہیں بھی اور حکومت میں مداخلت بھی نہ کریں۔ مامون تو خوش ہو گیا، امام رضا نے اپنا کام کر دیا۔ جیسے جیسے علویوں کو خبر پہنچ رہی ہے کہ امام رضا نے یہ شرط رکھی ہے کہ نہ میں کسی کو بناؤں گا، نہ میں کسی کو ہٹاؤں گا، نہ میں کسی کو مقرر کروں گا، نہ میں کسی کو عزل کروں گا، ہر فرد سمجھ گیا کہ امام رضا نے قلبی رضایت کے ساتھ اس ولی عہدی کو قبول نہیں کیا، بلکہ مامون نے بالجبر یہ ولی عہدی امام رضا کو دی ہے، اور امام رضا نے بالجبر اور نا رضایتی کے ساتھ اس ولی عہدی کو قبول کیا ہے۔ یہ ہے امام کی سیاست۔ اب جب بن ہی گئے، اب کیا کیا؟ اب ہر مذہب سے، ہر فرقے سے، ہر فرقہ زالہ اور فرقہ باطلہ سے امام رضا نے وہ مناظرہ کیا ہے، وہ مقابلہ کیا ہے، وہ بحث و مباحثہ کیا ہے، وہ جدل و جدال کی ہے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حقانیت اہل بیت جتنی اس دور میں ثابت ہوئی ہے، اتنی کسی دور میں ثابت نہیں ہوئی۔ اسی لیے آل محمد کا گھرانہ، جس میں ہر فرد علم کے کمال پر نظر آتا ہے، اس مقام پر، اس خاندان میں امام رضا کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے۔ کیا ہے عنوان؟ احیاء دین میں اہل بیت کا کردار۔ جب امام رضا کو خراسان لایا جا رہا ہے تو وہ یہ کوشش کر رہا ہے لانے والا کہ شیعہ آبادیوں سے اور شیعہ بستیوں سے گزار کر امام رضا کو نہ لایا جائے، لیکن امام رضا کو جہاں پر شیعہ بستی اور شیعہ آبادی نظر آ رہی ہے، امام رضا وہاں پر رک کر اپنا بھی تعارف کرا رہے ہیں، اپنے خاندان کا بھی تعارف کرا رہے ہیں۔ نیشاپور کے مقام پر امام رضا کا کاروان پہنچتا ہے، ہزاروں لکھنے والے ہیں، امام رضا محمل کا پردہ ہٹاتے ہیں، اور محمل کا پردہ ہٹانے کے بعد دیکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں عشاق ہیں، موالی ہیں، مولائی ہیں، مولا کے عاشق ہیں، کہ جو انتظار کر رہے ہیں امام رضا کی زبان سے کوئی کلمہ نکلے اور ہم امام رضا کی نورانی حدیث کو لکھ کر تعویذ کے طور پر، اپنی زندگی کے اصول کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں۔ اس مقام پر امام پردے کو ہٹا کر وہ بیان کر رہے ہیں جو دین کی اساس ہے، وہ جملہ بیان کر رہے ہیں جو دین کی بنیاد ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں، میں نے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنا، میرے بابا موسیٰ کاظم نے جعفر صادق سے سنا، جعفر صادق نے محمد باقر سے سنا، محمد باقر نے زین العابدین سے سنا، زین العابدین نے حسین ابن علی سے سنا، حسین ابن علی نے حسن ابن علی سے سنا، حسن ابن علی نے علی ابن ابی طالب سے سنا، سنا، علی ابن ابی طالب نے محمد مصطفیٰ سے سنا، اور محمد مصطفیٰ نے جبریل سے سنا، اور جبریل نے پروردگار عالم سے سنا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے، یہ صرف کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا وہ عذاب سے امان پا گیا۔ یعنی کیا مولا توحید کو بیان کر رہے ہیں، دیکھو اگر تمہاری توحید ٹھیک ہو گئی، اگر تمہاری فکر ٹھیک ہو گئی، اگر تم اسی توحید پر آ گئے جو توحید محمد مصطفیٰ لے کر آئے تھے۔ نبی نے سب سے پہلے آ کر یہ نہیں کہا نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور حجاب کرو، کہا پہلے اپنی توحید کو ٹھیک کرو، اپنی فکر کو، اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرو۔ جب مولا علی نہج البلاغہ میں اس منحرف معاشرے میں آئے ہیں جو مر چکا ہے، جو اپنے محور سے ہٹ چکا ہے، امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں سب سے زیادہ توحید کا درس دیا ہے، جناب سیدہ جب فدق میں گئی ہے اور خطبہ دیا ہے مسجد نبوی میں جسے خطبہ فدقیہ کہا جاتا ہے، جناب زہرا کے خطبے کا عنوان وہ کھجورے نہیں ہے، وہ باغ نہیں ہے، اس باغ کا تذکرہ تو اتنا سا ایک پیراگراف جتنا ملتا ہے، اس باغ کا تذکرہ تو ہے ہی نہیں، جناب زہرا کے خطبہ فدقیہ میں توحید نظر آتی ہے۔ امام سجاد جب اس مردہ معاشرے میں موجود ہے، اس معاشرے میں موجود ہے کہ جو مر چکا ہے، جو نابود ہو چکا ہے کربلا کے بعد، امام سجاد اپنی دعاؤں میں توحید کو زندہ کر رہے ہیں۔ اگر تمہاری توحید ٹھیک ہو گئی، تمہاری ولایت ٹھیک ہو جائے گی۔ ولایت کے بغیر توحید تک پہنچ ہی نہیں سکتے، توحید تک پہنچ جاؤ تو خود بخود ولایت تک پہنچ جاؤ گے، جب ولایت تک پہنچ گئے تمہارا کردار بھی ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری رفتار بھی ٹھیک ہو جائے گی، تمہارے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن صرف کرنا اتنا ہے کہ اہل بیت کے سفینے میں سوار ہونا ہے۔ جب طوفان آتا ہے تو کشتی کی تعریف نہیں کی جاتی بلکہ کشتی میں سوار ہوا جاتا ہے۔ ذکر کرنا، تعریف کرنا، محبت کرنا، وہ سب تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن سوار ہونا ہے، یعنی مکمل طور پہ انہیں اپنانا ہے۔ من رقبا نجا، ہماری مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ امام رضا نے کہا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی فقد امن من عذابی۔ اللہ فرما رہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا۔ محمل آگے چلی، دوبارہ سے محمل کا پردہ اٹھتا ہے، امام رضا کہتے ہیں سنو، ولیکن بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا۔ اس مقام پر آ کر امام یہ تعارف کرا رہے ہیں، دیکھو یہ ہمیں حاکمیت نہیں دے سکتا، ہماری ولایت وہ ہے جو توحید کی شرط ہے۔ توجہ کریں، ہماری امامت وہ ہے جو توحید کی اساس ہے، یعنی ہماری امامت کے بغیر نہ توحید مکمل ہے، نہ نبوت مکمل ہے، نہ شریعت مکمل ہے، نہ رسالت مکمل ہے، نہ اسلام مکمل ہے، نہ دین مکمل ہے، نہ قرآن مکمل ہے۔ ہماری ولایت یہاں کی نہیں ہے، ہماری ولایت وہاں کی ہے۔ اس بنو عباس کے فرد مامون کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ہمیں ولی عہدی دے؟ ہمیں ولایت پروردگار عالم نے عطا کی ہے، ہماری ولایت پروردگار عالم کی جانب سے ہے، ہمیں خداوند متعال نے ولایت دی ہے، نہ یہ ہم سے ولایت، نہ یہ ہمیں ولایت دے سکتا ہے اور نہ ہم سے ولایت لے سکتا ہے۔ اس کی مجال اور حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ یہ ہے کون جو ہمیں ولایت دے یا ہمیں ولی عہد بنائے یا ہمیں مقام اور منصب دے؟ امام رضا نے کہا کہ نہ میں جمعہ پڑھاؤں گا، نہ میں خطبہ دوں گا، نہ میں عید کی نماز پڑھاؤں گا۔ یعنی کیا؟ یعنی ساری دنیا یہ جان لے کہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے دامن کو داغدار کرے، ہمیں دنیا پرست ثابت کرے۔ دیکھو امام رضا محل میں نہیں ہے، امام رضا کا مکان مسجد ہے۔ امام رضا محل میں عیاشیوں والی زندگی خادموں کے ساتھ، جاہ و حشم کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ نہیں گزار رہے، بلکہ امام کی زندگی وہی سادہ زندگی ہے، امام اسی انداز میں مسجد میں درس دے رہے ہیں، امام بیان کر رہے ہیں۔ سنو، امام کون ہوتا ہے، امامت کا مقام کیا ہے، ولایت کا احترام کیا ہے، دین خدا کی حقیقت کیا ہے۔ مامون کا جو خاص وزیر ہے، اس نے کہا کہ اے مامون، تو اپنے منصوبے میں ناکام ہو گیا۔ مامون نے کہا کیوں؟ کہا تو یہ چاہتا تھا، یہ چاہتا تھا، یہ چاہتا تھا۔ کہا یہ سب چاہتا تھا میں؟ کہا یہ سب تو تجھے حاصل نہیں ہوا، تو امام کے دامن کو داغدار بھی نہیں کر سکا۔ لوگوں نے ہمارے ائمہ کو قتل تو کر دیا، لیکن خدا کی قسم، ہمیں اللہ نے ان اماموں کے در سے وابستہ کیا ہے جنہیں لوگوں نے قتل تو کر دیا، لیکن کبھی ان کی کردار خوشی نہیں کر سکے، جن کے سر کو تن سے جدا تو کر دیا لیکن کبھی ان میں کوئی عیب تلاش نہ کر سکے۔ ہمیں اللہ نے وہ امام دیے ہیں جنہیں دنیا نے باغی تو کہا کہ یہ حکومت کے خلاف قیام کرنے والے ہیں، لیکن کبھی کسی امام کو کوئی بھی شخص جھوٹا نہیں کہہ سکا، خائن نہیں کہہ سکا، کسی بھی طرح کی تہمت، جھوٹی تہمت ہی کیوں نہ ہو، اتنا کردار پاک تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس نبی کے وارث تھے کہ جسے کفار قریش کہتے تھے کہ اگر کائنات میں ہم سے کوئی پوچھے سب سے زیادہ صادق اور امین کون ہے، تو ہم کہیں گے محمد مصطفیٰ ہے۔ لیکن اس کے باوجود محمد مصطفیٰ کی بات پر ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن صداقت اور امانت کی گواہی دیتے رہے۔ ہم ان ائمہ کے ماننے والے ہیں جو اسی محمد مصطفیٰ کے علم و حکمت کے وارث ہیں۔ امام رضا سے کہا گیا کہ اب تو آپ کو عید کی نماز پڑھانی ہے، احیاء دین میں اہل بیت کا کردار۔ امام نے کہا عید کی نماز پڑھاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسی طرح پڑھاؤں گا جس طریقے سے میرے نانا محمد مصطفیٰ پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح پڑھاؤں گا۔ جس طریقے سے میرے نانا ختمی مرتبت پڑھایا کرتے تھے، پیغمبر اکرم پڑھایا کرتے تھے، قبول کیا گیا۔ سب انتظار کر رہے ہیں کہ امام رضا آئیں گے، سواری پر بیٹھے ہوں گے، جاہ و حشم ہوگا، نوکر اور خادم ہوں گے، سرکاری پروٹوکول میں آئیں گے۔ لیکن دیکھا جب امام رضا محل سے باہر آئے ہیں تو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، سر پہ امامہ نہیں ہے۔ ایسے نہیں آئے جیسے بادشاہ آتا ہے، بلکہ ایسے آئے ہیں جیسے اللہ کا بندہ آتا ہے۔ اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے جس طریقے سے اللہ کا بندہ آتا ہے، اس طریقے سے امام رضا آئے، کسی سیاسی پروٹوکول میں نہیں آئے، بلکہ اس طریقے سے آئے جس طریقے سے پیغمبر اکرم آیا کرتے تھے۔ جیسے ہی امام رضا گھر سے باہر آئے، امام رضا نے آواز بلند کی، اللہ اکبر، پورے خراسان میں صدا گونجنے لگی، اللہ اکبر۔ آواز میں اتنی تاثیر تھی کہ اطراف کے شہر سے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، یہ کیسی تکبیر ہے۔ ایک دفعہ خراسان میں اتنے اطراف سے لوگ آنا شروع ہوئے کہ ماموں کو محل میں خبر پہنچائی گئی کہ امام رضا اگر محراب مسجد تک پہنچ گئے تو نہ تو باقی رہے گا، نہ تیری حکومت باقی رہے گی، نہ تیرا محل باقی رہے گا۔ ماموں باہر نکلا اور باہر نکل کر امام رضا کو نماز پڑھانے سے روک دیتا ہے اور خود نماز عید کی اقامت کرتا ہے، خود نماز عید پڑھاتا ہے، تاکہ دنیا والوں پر اور واضح ہو جاتا ہے، اور آشکار ہو جاتا ہے کہ امام رضا اپنے اختیار سے
اپنی چاہت سے اور اپنی خواہش سے اس مقام تک نہیں پہنچے، بلکہ جبر و استبداد کے ذریعے سے امام کو اس مقام تک پہنچایا گیا، اس مقام تک پہنچایا گیا. لیکن امام رضا نے اپنا جو کام تھا وہ کر دیا، جو مردہ دین تھا، وہ کام جو باقی ائمہ نہیں کر سکے، وہ امامت کا تعارف جو حالات کی مجبوری کی وجہ سے باقی ائمہ نہیں کرا سکے، امام رضا نے احسن انداز میں کرا دیا. اور ایک اور کام بھی کر دیا، امام رضا نے جو مسلسل خراسان آنے کے بعد اپنے نزدیکی، توجہ کیجیے گا، اپنے نزدیکی ترین افراد کو اپنے پاس بلایا ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ امام رضا کی جسے کہا جائے کہ وہ منصوبہ بندی ہے کہ جسے بصیرت کہا جاتا ہے، جسے حکمت کہا جاتا ہے، جسے فہم و فراست کہا جاتا ہے. حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا کو بلایا کم میں، اپنے بھائی احمد بن موسیٰ کو بلایا، مختلف افراد کو بلایا، پورے پورے خاندانوں کو بلایا، خاندان کے افراد کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا. کیوں؟ تاکہ اہل بیت کی محبت کا، اہل بیت کی ولایت کا ایک اور مرکز قائم کیا جا سکے. امام رضا کہاں تک کا سوچ رہے ہیں؟ وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ اپنی چال چل رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ امام رضا کو خراسان بلا کر امام رضا کو محدود کر دیا جائے گا، امام رضا کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھی جائے گی، امام رضا کی فعالیت کو محدود کر دیا جائے گا. لیکن اللہ کا جو منصوبہ ہے اسے امام رضا کہا جاتا ہے، اللہ کی جو تدبیر ہے اسے امام رضا کہا جاتا ہے. مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تم اپنی چال چلو، اللہ اپنی تدبیر کرے گا، لیکن سنو، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. تم نے خراسان بلایا تھا تاکہ آل علی کو محدود کیا جا سکے، تم نے خراسان بلایا تھا تاکہ امام کے دامن کو داغدار کیا جا سکے. امام خراسان آئے، لیکن امام نے خراسان میں آ کر آل محمد کے اس پرچم کو بلند کر دیا جو پرچم آج تک سر بلند ہے، جو پرچم امام رضا کی برکت سے آج تک سر بلند ہے اور سر بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں فخر کرنا چاہیے، افتخار کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم وہ قوم ہیں، قلت میں ہونے کے باوجود، کمی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں میں بہت قلیل ہیں، لیکن ہمیں فخر ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی ہے جو فلسطین کے مظلوم اور بے سہارا لوگوں کے لیے بانگ دوہل فریاد بلند کر رہا ہے، بلا کسی خوف و خطر کے فلسطین کی حمایت کر رہا ہے، تو وہ ہمارا طبقہ ہے، ہمارا مکتب ہے، وہ آل محمد کے ماننے والے ہیں جو آج تک اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. وہ حسینی ہے، وہ عاشورائی ہے، یہ علم ہمارے ہاتھوں میں ہے، مظلومین کی پناہ گاہ ہم بنے ہوئے ہیں. فخر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ حشد الشعبی ہو، عراق ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ انصار اللہ ہو، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو کسی اور ملک میں انفرادی طور پر، جو بھی اس پرچم کا علم بردار ہے، مظلومین کی حمایت کا علم بردار ہے، وہ حسینی نظر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے خطبہ منا میں کہا تھا، کربلا کے قیام کا جب مقدمہ فراہم کیا اس وقت کہا تھا کہ میرا یہ قیام مظلوموں کی حمایت کے لیے ہے، میں مظلوموں کی پناہ گاہ بننا چاہتا ہوں. امیر المومنین نے جو آخری وصیت میں کہا تھا، آج اس پر عمل کرنے کا دن ہے. کیا کہا تھا میرے مولا نے؟
اعفونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. یہ مت دیکھنا کہ ظالم کا فرقہ کون سا ہے، یہ مت دیکھنا مظلوم کا فرقہ کون سا ہے، یہ دیکھنا کہ وہ ظالم ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ظالم ہے تو علی والا اس کا مخالف نظر آئے گا، اگر وہ مظلوم ہے. کربلا نے ہمیں یہی سکھایا، اور کربلا میں ہر طبقے کے لیے درس موجود ہے، معجزہ ہے یہ کربلا کا. خواتین کو درس چاہیے تو کربلا میں درس موجود ہے، اگر مردوں کو درس چاہیے تو کربلا میں درس موجود ہے، اگر جوانوں کو درس چاہیے تو کربلا میں درس موجود ہے، اگر بچوں کو درس چاہیے تو کربلا میں درس موجود ہے، اگر آزاد افراد کو درس چاہیے تو کربلا میں موجود ہے، اگر غلاموں کو درس چاہیے تو کربلا میں موجود ہے، اگر آقاؤں کو درس چاہیے تو زہیر ابن قین کی سیرت ہے، اگر غلاموں کو درس چاہیے تو جون کی سیرت ہے، اگر سرداروں کو درس چاہیے تو حر کی سیرت ہے، اگر خادموں کو درس چاہیے تو صحیب کی سیرت ہے، اگر کسی دوست کو دوست سے وفاداری کا درس چاہیے تو حبیب کی سیرت. کتنا عظیم گلدستہ ہے یہ اصحاب حسین کا، جہاں پر 90 سال کا بوڑھا بھی نظر آتا ہے، جہاں پر 6 مہینے کا بچہ بھی نظر آتا ہے. جس طریقے سے وہ ادھیڑ عمر وہ ضعیف پیر مرد حسین کی نصرت میں سربکف نظر آتا ہے، اسی طریقے سے ایک بچہ حسین کی مدد اور نصرت میں میدان میں نظر آتا ہے. جب امام حسین نے آواز بلند کی ہے نا، ہل من مغیث یغیثنا، ہل من ذاب حرم ان حرم رسول اللہ، جب امام حسین نے کہا ہے نا، ہل من ناصر ینصرنا، خیمے سے رونے کی آواز آئی. امام حسین نے کہا ابھی میں زندہ ہوں. بی بیوں نے کہا کہ جب آپ کی فریاد کو سنا ہے تو آپ کے 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو چولہے سے زمین پر گرا دیا. عزادارو 6 محرم رونے کے دن ہے، رونے کی فصل ہے، روتے ہوئے شرمایا نہ کیجیے. فاطمہ زہرا کا رومال اور کہاں ہم گنہگاروں کے آنسو، کہاں حسین کی ماں کا رومال، کہاں ہم گنہگاروں کے آنسو. آج تو حسین کی اس مظلومیت کا ذکر ہے نا، کہ اگر انسان کے پاس صرف دل ہونا، ضمیر ہونا، وہ اذکر کے مصائب سن کے روئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. امام حسین نے اس 6 مہینے کے بچے کو لیا، دھوپ بہت ہے، حسین نے آبا کے دامن میں عسکر کو چھپایا، اور امام حسین چلے ہیں لشکر آدھا کے درمیان. لشکر آدھا یہ سمجھے ہوں گے شاید حسین قرآن لے کر آئے ہیں اور اب قرآن کا واسطہ دیں گے، لیکن حسین قرآن نہیں لے کر آئے، حسین قرآن کا ایک جز لے کر آئے ہیں جو عظمت میں قرآن سے کم نہیں ہے. حسین نے اپنے ششماہے کو نکالا اور نکال کر کہا، ان لم ترحمونی ارحم ھذا الطفل الصغیر. اے لشکر آدھا، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے، اگر تمہارے دل میں، اگر تمہارے سینے میں انسانوں کا دل نہیں ہے، اگر تم مجھے پانی نہیں پلاتے، اس بچے پر رحم کرو. ارحمو ھذا الطفل الصغیر، یہ چھوٹا بچہ، آؤ اس کی پیاس کو دیکھو، آؤ اس کے خشک ہونٹوں کو دیکھو، آؤ اس کی سوکھی ہوئی زبان کو دیکھو.
اگر تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو آؤ میں کربلا کی گرم ریت پر اس بچے کو لٹا دیتا ہوں. خود آؤ اس بچے کو دو قطرے پانی کے. ایک بچہ کتنا پانی پیتا ہے؟ پانی تو انسان کی انسانی ضرورت ہے نا. آؤ اس بچے کو پانی پلا دو. لیکن عزادارو کسی لعین نے کوئی جواب نہیں دیا. امام حسین نے کہا اصغر تم خود دکھاؤ ان کو کہ تم کتنے پیاسے ہو. پیاسے 6 مہینے کے بچے نے سوکھی ہوئی زبان نکالی, خشک ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. تاریخ لکھتی ہے لشکر آدھا منہ پھیر پھیر کر رونے لگے. وہ پتھر دل افراد حسین کی اس مظلومیت کو دیکھ نہ سکے, حسین کی اس غربت کو برداشت نہ کر سکے. عمر سعد نے کہا حرملا اقتا کلام الحسین, جلدی کر حسین کے کلام کو منقطع کر دے, میرے لشکر میں انقلاب آ رہا ہے. حرملا نے کمان میں تیر کھینچا لیکن تیر زمین پہ گر جاتا ہے. اور ملا نے پھر سے تیر کو کمان میں کھینچا, تیر گر جاتا ہے. آزادارو اب جو اور ملا نے تیر کو کمان میں کھینچا, تیر کمان سے نکلا, بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو کر رہ گیا. حسین نے عسکر کے خون کو اٹھایا. پروردگار اے میرے اللہ تو گواہ رہنا, اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پر ملا. اور اب یہ غریب امام, اب یہ غریب باپ خیمے کی طرف آنا چاہتا ہے لیکن اصغر کے جنازے میں اتنا وزن ہے, اصغر کے جنازے میں اتنی ہمت ہے, حسین کے قدم اٹھتے نہیں ہے. ارے خیمے میں جاؤ تو کیسے جاؤ, ماں نے زندہ دیا تھا. خیمے میں لے کے جاؤ تو کیسے جاؤ, ام رباب بچے کی حالت کیسے دیکھے گی. حسین نے 7 قدم آگے بڑھا, حسین نے 7 قدم پیچھے ہٹائے. مولا کہتے جاتے انا للہ وانا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. حسین کے قدم اٹھے خیمے پر پہنچے, جیسے ہی سامنے ماں کو دیکھا حسین کچھ بول نہ سکے. ابا کے دامن کو ہٹایا, ام رباب نے تڑپ کر کہا مثلو کا یو نہار, اے اسکار کیا تجھ جیسے شیر خوار بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اے اصغر کیا تجھ جیسے شیرخوار بچوں کو بھی کوئی اس طرح نہر کرتا ہے؟ حسین نے دیکھا کہ اگر ماں نے زیادہ دیر تک اس بچے کو دیکھا تو ماں برداشت نہ کر پائے گی, یہ واحد جنازہ ہے. حسین نے اصغر کا جنازہ لیا, خیمے کی پشت پر چلے. اکیلے حسین ہے, نیزے سے چھوٹی سی قبر کو کھودا, اصغر کو قبر میں رکھا, کربلا کی گرم مٹی کو اصغر کے اوپر ڈالنا شروع کیا. کربلا کی گرم مٹی کو اصغر کے چہرے پہ ڈالنا شروع کیا. ارے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, دامن کو جھاڑ کے پروردگار اب کچھ نہیں رہا. حسین کی آخری خواہش تھی کہ اس بچے کو دفن کر دے. لیکن عزادارو جب شام غریبہ ہوئی نا, بچے کے پاس ماں کی ایک نشانی تھی، لعین خیمے میں آئے، خیمہ بھی جلا دیا، عسکر کا جھولا بھی جلا دیا، اور جب 11 محرم آئی ہے لعینوں نے کہا شہدا میں ایک قصر کم ہے، کسی نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین خیمے کے پیچھے کسی کو دفنا رہے تھے، لعینوں نے کربلا کی زمین پہ نیزے مارنا شروع کیے، ایک دفعہ ایک لعین نے کربلا کی زمین پہ نیزہ گاڑا، اور اب جو نیزہ اٹھایا عسکر نیزے کی بلندی میں، اے خدا میرے باپ کے دل کو صبر دے، ماں یہ منظر نہ دیکھ سکے گی، انا للہ وانا الیہ راجعون، رزن بقضائه وتسلیما لامره، ماتم حسین.